وسلام على عباده الذين استقاموا الصلاة. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کو اس کے اندر جذبات رکھے، اس کے اندر خواہشات رکھی، اس کے اندر ڈیزائرز رکھی. انسان کے اندر کچھ مادے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ولیت کر دیے ہیں اس کے اندر. مثال کے طور پہ انسان کے اندر ایک روح ہے جس کا بادشاہ اس کا قلب ہے، وہی اس کے اوپر حکومت کر رہا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انسان کا قلب سنورتا ہے تو انسان سنورتا ہے، اگر وہ بگڑتا ہے تو انسان بگڑتا ہے. ایک اور قوت اللہ رب العزت نے رکھی غصے کی، غضب کی، اور اس کا کام یہ ہے کہ جو ایسی نقصان دہ چیزیں جو کہ اس کو ڈیویٹ کریں، نقصان دیں، اس کو اللہ تک پہنچنے کے لیے اس غضب کی قوت کو یوز کر کے اس سے دور ہو. یہ اس کا نارمل یوز ہے. لیکن کئی بار اگر اس کا یوز نہ سیکھے انسان تو پھر اس کا مس یوز کرتا ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر ایک اللہ رب العزت نے نفس رکھا، وہ خواہشات کی جگہ ہے، ڈیزائرز کی جگہ ہے. انسان کے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں. جو انسان کہتا ہے میرا دل کر رہا ہے یہ کرنے کو، وہ خواہش کہاں سے انسان کے اندر آ گئی؟ وہ اس کے اندر جو نفس ہے اللہ رب العزت نے رکھا، وہ اس کے اندر خواہشات کو پیدا کر رہا ہے. اب خواہشات اللہ رب العزت کے قریب کرنے کی بھی ہو سکتی ہیں، دور کرنے کی بھی ہو سکتی ہیں. جب دور کرنے کی خواہشات ہوتی ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ نفس بگڑا ہوا نفس ہے، جس کو قرآن نفس ہمارہ کہتا ہے. اور جب وہ خواہشات اللہ کے قریب کرنے کی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو اس کو قرآن نفس مطمئنہ کہتا ہے. اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا، اس ایفرٹ کا نام، اس تگو دو کا نام، اس کوشش کا نام وہ تزکیہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض عین قرآن میں قرار دیا کہ قد افلح من تزکا، کہ وہ کامیاب ہوگا جو کہ تزکیہ کرے، جو کہ اپنا نفس کو پاک کرے. ہدایت تو ہر ایک کے اندر ہے، خواہشات تو ہر ایک کے اندر ہے، لیکن خواہشات اچھی ہو جائیں، اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہو جائیں. اللہ سے دور کرنے والی خواہشات انسان کے اندر ختم ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، یہ کوشش ہے ساری تزکیہ کی. اور تزکیہ کیسے حاصل ہوتا ہے وہ ہم نے پچھلی سیٹنگ میں ڈسکس کیا. اس کے دو سٹیپس ہوتے ہیں، ایک علم حاصل کرنا اور دوسرا اللہ کی یاد، ذکر اللہ. احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ انسان کے قلب کو زنگ لگ جاتا ہے، میل لگ جاتا ہے، اس کا علاج جو ہے وہ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر. اچھا، انسان کے اندر خواہشات ہیں تو زندگی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی. جو وہ جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں ہے، उसकी जैसे डिजायर होती है वैसा नहीं होता, उसके जैसे एम्स होते हैं वैसा नहीं होता कि वो एम उसको अचीव कर देता है। और कई बार बहुत चीजें उसे हासिल होती हैं वो उससे चली जाती हैं, वो भी उसकी डिजायर के अगेंस्ट ही। उसकी डिजायर है कि मेरे पास हर अच्छी चीज मेरे पास रहे, लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होता, बहुत सारी चीजें छूट जाती। इस सारी चीज का कि इंसान की जब ख्वाहिश टूटती है तो वो कुछ अल्फाज से उसको एक्सप्रेस करता है। इंसान के तौर पर कहता है कि मेरा दिल टूट गया, मैं गमजदा हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे अंदर एक कश्मकश है, एक तगड़ा है, एक खौफ है, मुख्तलिफ नामों से उस फीलिंग का इजहार कर रहा होता है कि जब उसके साथ ये वाकया होता है। अब दुनिया जो बनाई, जिंदगी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाई, तो एक नॉर्मल फिनोमेना कैसा होगा? जो भी मैंने आयत पढ़ी कुरान की, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लाजमी करार दिया कि ये होगा, लाजमी। वाला नब्लुवन्नकुम, इसमें दो ताकीदें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमा की, कि लाम भी ताकीद का है, ये अरबी का ग्रामर के असूल है, और जो नून तशदीद है लनब्लुवन्ना, ये भी लजूम का है कि लाजमी ऐसा होगा, मस्त। और क्या होगा कि हम तुम्हें आजमाएंगे। कैसे आजमाएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत? बिशई मिनल खौफ, कि तुम चाहोगे कि मैं अमन के साथ हूँ, सुकून के साथ रहूँ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में खौफ आएंगे। वल जूअ, तुम चाहोगे मैं आसाइश आराम के साथ रहूँ, जो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डिमांड्स रखी हैं मेरी जिस्म की वो पूरी होती रहे, लेकिन ऐसा हर वक्त नहीं होगा, कभी भूख तुम पे आ जाएगी। वह नफ्स से मेरा नवाज, और माल के अंदर एक फितरी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोहब्बत हर इंसान के अंदर रखी है, वो जब बढ़ जाती है तो वो नुकसानदेह है, लेकिन रहती है इंसान के अंदर। उसी माल की मोहब्बत को के जरिए वो अल्लाह को पा सकता है। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये जो माल की मोहब्बत है इसमें भी अल्लाह ताला आजमाएंगे नुकसान के जरिए। तब इंसानी डिजायर का माल रहे और बढ़े, लेकिन होगा नहीं बल्कि कई बार नुकसान होगा। तो जरूरी करार दिया कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा इसके नुकसान से। वल अनफुस, इंसानों से इंसान को मोहब्बत होती है, रिश्तेदारियां हैं, दोस्त हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत का मैं नुकसान होगा, तुम्हारे अपने नफ्स में भी, तुम्हारी सेहत खराब होगी और दूसरे लोगों की भी नुकसान तुम्हें बर्दाश्त करने पड़ेंगे, तो अपने प्यारों के वस्त अमारात, और फिर फलों के जरिए कि जो तुम्हारी प्रोडक्ट्स हैं, तुम्हारी जितने भी तुम पसंद करते हो, या तुम्हारी जिंदगी के जो आसाइश के सामान हैं, ये सारे उसके अंदर शामिल हैं, तो उन सब में नुकसान होगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूरी करार देंगे, पहले तो जरूरी करार दी कि वाला नब्लुवन्नकुम, तो मैं जरूर जरूर तुम्हें आजमाऊंगा, और फिर आगे आखिर में इसको क्लोज किया हुआ बशर सामिन, खुशखबरी साथ और सबर करने वाला। अब जब दिल टूटता है, जब परेशान इंसान होता है, इन चीजों की वजह से इनमें कुछ भी हो सकता है, और कई चीजें भी इकट्ठी हो सकती है, जरूरी नहीं कि एक एक करके आए, बल्कि कई बार होता है कई चीजें इकट्ठी इंसान पर मुसलत हो जाती हैं। जो भी सूरत हो, अब करे क्या इंसान? अब यही हमारे दीन की खूबसूरती है कि जिंदगी के हर पहलू को खोला। अब ये चीज होगी, मैं परेशान हूं, मैं क्या करूं? अगर मैं अपनी अकल से काम लूं तो मैं मुख्तलिफ तरीके सोचूंगा, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें गाइडेंस दे दी कि नहीं, यहां पे पहले इस पूरी मैकेनिज्म को समझो, वो क्या रहा था इसका, ये क्यों हो रहा है, वो आगे भी बात करता हूं कि ये सारा होता क्यों है ऐसा, इसको समझो, और फिर इस जज्बे को, इस गम को, इस परेशानी को हदूद के अंदर रखो। वो हदूद क्या है कि ये करने वाली रात मेरा मालिक है, मेरा खालिक है, उसी की तरफ लौटना। रिएक्शन ये भी हो सकता है कि इंसान असबाब की तरफ दौड़े, मिसाल के तौर पे किसी और पे, कि फलां ने जादू कर दिया, फलां ने ये कर दिया, ये भी रिएक्शन, लेकिन ये यही रिएक्शन वो खतरनाक रिएक्शन है जो अल्लाह ताला से दूर कर देता है। इंसान गम में मुब्तला हो जाता है, क्यों ऐसा हो गया, اور نہ جانے کیا کیا کفری کلمات نکل جاتے ہیں انسان کے منہ سے کہ مجھ سے میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. تو یہ ریئیکشن اللہ تعالیٰ کا ناپسند ہے, یہ حدود کراس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں حدود کے اندر آؤ. میں تمہیں بتاتا ہوں حدود کیا ہے جو آگے ہم ڈیفائن کریں گے. ان حدود کے اندر اپنے آپ کو کلوز کر لینا, محدود کر لینا, ڈسپلن کر لینا, کس کو کہتے ہیں صبر ہے. جو اللہ نے کہا مبشر الصابرین, کہ صبر کرنے والوں کو بشارت ہے. تو مطلب یہ کہ اپنے آپ کو محدود رکھو اس شریعت کے دائرے کے اندر. اگر تم اس کو کراس کرو گے تو تم صبر کرنے والے نہیں, نہ شکرے میں تمہیں شمار تمہارا ہو جائے. تو یہ قوت جو انسان کو چاہیے ہوتی ہے اپنے جذبات کو قابو کرنے کے لیے, اسے صبر کہتے ہیں. صبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ غم کے جذبات کو قابو کرنا, بلکہ صبر کہتے ہیں کسی بھی جذبے کو قابو کرنا, کسی بھی جذبے کو. مثلا ایک جذبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے, یعنی ساری ڈیزائرز میری پوری ہو رہی ہیں, اور وہاں کا صبر کہ میں اللہ کا حکم نہ توڑوں, سارا کچھ مجھے ملا ہوا ہے, میں کوئی بڑا بول نہ بولوں, کوئی تکبرانہ بول نہ بولوں, کوئی میں نمازوں کا چھوڑنا یا مال زکوٰۃ نہ ادا کرنا, روزے نہ رکھنا, غریبوں کا حق نہ ادا کرنا, دوسروں کے حقوق پامال کرنا, یہ سارا کچھ شریعت کو پامال کرنا ہے, تو یہ صبر کے اگینسٹ ہے. اگر میرے سب کچھ ہونے کے باوجود میں اپنے آپ کو شریعت کے دائرے کے اندر رکھ رہا ہوں, اللہ کے احکام کے اندر رکھ رہا ہوں, تو یہ اس حال کا صبر. تو اس وقت بھی میرے اندر جذبات تھے کہ میں اللہ کو حکم توڑ دوں, کیونکہ جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو تب انسان میں بغاوت پیدا ہوتی ہے. جو فرعون نے اپنے آپ کو کہا کہ انا ربکم العالی, کہ میں بڑا رب ہوں, وہ اس کی اچھے حالات کا ریکشن تھا. اس سے کبھی تو غم نہیں آیا, ہر چیز اسے ملی ہوئی ہے, بادشاہت اسے ملی ہوئی ہے, اس کو وہ ریٹ کر رہا تھا کہ یہ میں بڑا ہوں, اور حتیٰ کہ وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ میں خدا ہوں. تو اپنے ان جذبات کو بھی جو اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں, ان کو بھی ڈسپلن کرنا, ایک حدوں کے اندر رکھنا, محدود رکھنا, اس کو بھی صبر کرنا کہتے ہیں. تو اپنے جذبات کو قابو کرنے کا نام صبر ہے. صبر صرف غم پہ نہیں ہوتا, صبر خوشیوں میں بھی ہوتا ہے, اور صبر عطاعت پہ بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل, حال جیسا بھی ہو لیکن میرا صبح اٹھنے کو دل نہیں کر رہا, مجھے نیند آ رہی, میرا نہیں دل کر رہا کھول, لیکن میں اس وقت اپنی آنکھوں کو کھولتا ہوں, اپنے لحاف کو اتارتا ہوں, ٹھنڈے پانی سے سردی کے اندر وضو کرتا ہوں, اب سب تکلیف سے کام ہے. یہ تکلیف میں اپنے پر خود لاگو کر رہا ہوں اختیاری طور پہ, اختیاری طور پہ تکلیف لاگو کر رہا ہوں, اور میرے جذبات مجروح ہو رہے ہیں. ان جذبات کو بھی شریعت کے دائرے کے اندر میں رکھ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم مجھے کرنا ہے, یہ بھی صبر کرنا. ان شارٹ یہ کہ صبر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں جذبات کو شریعت کے اندر رکھا جاتا ہے, اس میں محنت کرنی پڑتی ہے, قوت درکار, اور ہر بندہ فیل کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک غم ہوتا ہے اس کا, اور اسی طرح خوشی میں اس کا خواہشات ڈیزائر ہوتی ہیں. اسی طرح جس طرح اطاعت کے بارے میں کہا کہ کئی بار دل نہیں کر رہا ہوتا اور گناہ کا دل کر رہا ہوتا ہے, جو بھی جذبہ ہو میں نے بس اس کو کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کہاں تک چھوڑ دی ہے, جب میری سوچ یہ آتی ہے تو یہ میں صبر کر رہا ہوں, اور اس میں دل ٹوٹتا ہے. اچھا, صبر کی اطاعت یہ چیز منسل ہے کہ اس میں دل ٹوٹے گا, جس کو ہم کہتے ہیں دل ٹوٹنا, وہ منسلک ہوتا ہے صبر سے. وہ خوشی ہو یا غمی, خوشی میں اپنے آپ کو گناہ سے روکنا اس میں بھی دل ٹوٹے گا, غم آیا اس میں بھی دل ٹوٹ رہا ہے, نیکی کرنے کا دل نہیں کر رہا, نیکی کر رہا ہے اس میں بھی دل ٹوٹ رہا ہے, مال خرچ کرنے کو نہیں دل کر رہا, انسان خرچ کر رہا ہے اس میں بھی دل ٹوٹ رہا ہے, گناہ سے بچ کرنے کو دل کر رہا ہے لیکن بچ رہا ہے اس میں بھی دل ٹوٹ رہا ہے. سب میں کامن چیز کیا ہے کہ انسان کا دل ٹوٹتا ہے. اور اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دل ٹوٹے. یہ جو آج اور کل بات کرنی ہے اس کی اہم نقطہ ہے. انسان کہتا ہے کہ میرا دل نہ ٹوٹے, انسان کی ساری ایفرٹ اس پہ ہے کہ میرا دل نہ ٹوٹے, مجھے آسائشیں ملیں, جسم کی راحتیں ملیں, میرا جو دل چاہے میں کروں, دل کو خوش کرنے پہ لگا ہوا ہے. دل نہ ٹوٹنا پڑے, مجھے کوئی غم نہ برداشت کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ٹوٹے, اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, شکست ہو تو حدیث ہے نگاہ آئینہ ساز میں, کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹوٹنا ہے, ٹوٹا ہوا ہی دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک اہم کانسیپٹ ہے جو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں دل نہ ٹوٹے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ٹوٹے. کیوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے جگہ میں رہ. اللہ تعالیٰ انسان سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں, اور وہ جڑتا کب ہے جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے, وہ کسی بھی طریقے سے. یہ غلط فہمی ہے انسان کی کہ نہیں میں دل نہیں ٹوٹنا چاہیے, میری خواہش ہر پوری ہونی چاہیے. اس غلط فہمی کو دور کریں. اور وہ دل ٹوٹنا یہ نہیں کہ دور غم پہنچائے اپنے آپ کو, نہیں, آخرت کی زندگی گزاریں, لیکن شریعت کے دائرے کے اندر ہے. جب شریعت کے دائرے کے اندر اپنے آپ کو محدود کریں تو تکلیف سہنی پڑے گی ایک تھوڑی بہت. بے شک وہ نفس مطمئنہ کے درجے میں پہنچ جائے, کچھ نہ کچھ اس سے ایفرٹ کرنی پڑے. اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو دل کا توڑنا ہے وہ اختیاری بھی ہوتا ہے اور غیر اختیاری بھی ہوتا ہے. اختیاری کیا مطلب؟ کہ جب میں اپنی مرضی سے یہ کام کرتا ہوں, اور وہ اس میں وہ دونوں چیزیں ہیں جب میں شریعت کے دائرے کے اندر رہتا ہوں, نیکی کرتا ہوں, میں اپنے اختیار سے کر رہا ہوں. میرے پاس پتہ ہے کچھ, میرا دل نہیں کر رہا اٹھنے کو, مجھے پتہ ہے نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا میرا, تو یہ سارا میں اپنے آپ کو جب میں کھینچ کے لے کے آتا ہوں تو یہ اختیاری طور پہ دل توڑ رہا ہوں. اور اسی طرح جب میرا دل کرتا ہے کہ نگاہوں کو غلط استعمال کروں, میرا دل کرتا ہے کہ میں جھوٹ بول دوں, میرا دل کرتا ہے کہ مال پہ قبضہ کر لوں دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر, وہاں اپنے آپ کو میں کھینچ تو نہیں, اللہ نے اس کی اجازت دی گئی, اور اپنے آپ کو شریعت کے دائرے کے اندر محدود کر رہا ہوں, تو یہ بھی اختیاری طور پہ اپنا دل توڑ رہا ہوں. یہ اختیاری ہے, میں جا کے کر رہا ہوں, مجھے کوئی مجبور نہیں کر رہا. اور دوسری جو کیٹیگری ہے اس چیز کی وہ ہے غیر اختیاری, جہاں میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا, اللہ رب العزت زبردستی میرے پر فعال مسلط کر دے. اور اس کی بات یہاں پہ دو کہ ضرور ایسا زندگی میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر حال مسلط کریں گے, تمہارا کوئی اختیار نہیں وہاں چلتا ہوگا, کوئی آپشن نہیں تمہارے پاس ہوگی, اور وہاں پہ حالات سے تم مجبور ہو کے تمہارا دل ٹوٹے گا, تم پریشان ہو جاؤ گے, غم زدہ ہو جاؤ گے. تو زندگی کے اندر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں, کہ اختیاری چیزیں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اختیاری طور پہ ایسے کام کریں کہ جس میں ایفرٹ لگے, اس کا ڈیزائر پامال ہو یا دل ٹوٹے. اور غیر اختیاری طور پہ بھی اللہ تعالیٰ حالات مسلط کر دیتے ہیں کہ جب انسان کی ڈیزائر پامال ہوتی ہیں, پریشان ہوتا ہے, غم زدہ ہوتا ہے, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور وجہ اس کی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ بسنا چاہتے ہیں دل کے اندر. اگر اب یہاں سے یہ بات بھی علماء اور بزرگوں نے نکالی کہ اگر اختیاری طور پہ انسان مجاہدہ کرتا رہے, مجاہدہ جہد سے نکلا ہے کوشش کرنا, اور اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو دل ٹوٹنا, اس کے دوسرے لفظ میں مجاہدہ کرنا کہا جا سکتا ہے, تو یہ جو اختیاری طور پہ یہ اپنے اوپر تکلیف کو مسلط کرتا ہے نیکی کر کے یا گناہ سے بچ کر, تو جو وہاں اپنا دل زیادہ توڑ لے گا تو اللہ تعالیٰ ادھر سے اس کو بچا لیتے ہیں غیر اختیاری دل ٹوٹنے. یہ نقطہ نہ سمجھنے کا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کو واضح کیا کہ غموں, پریشانیوں, مصیبتوں کی آنے کی بڑی وجہ انسان کے گناہ ہوتی ہے. بڑی وجہ کیوں؟ انسان بچتا ہے نیکیوں سے, گناہوں کو کرتا ہے اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے. نیکی کر کیوں نہیں کی, نماز کیوں نہیں پڑھی, یا زکات کیوں نہیں ادا کی, محبت میں مان کے, نیند کی محبت میں فجر نہیں پڑھی, تو اب وہاں بچا اپنی نفس کی آرام دینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کمپنسیشن میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں غیر اختیاری طور پہ اس کو پریشان کر دیتے ہیں. تو یہ دل تو بنا ہے ٹوٹنے کے لیے. اب انسان کے پاس آپشنز ہیں کہ وہ اس طرف سے اختیاری طور پر اللہ کی مان کے اپنے آپ کو ڈسپلن کر کے شریعت کے دائرے میں اندر آ کے اس کو حاصل کرے اس چیز کو, یا پھر ان مسائل کا سامنا کرے گا جہاں وہ بلبلائے گا, جہاں غیر اختیاری طور پہ اس کے اوپر مسلط ہو. یہ اہم نقطہ ہے کہ اس چیز سے نہ گھبرائے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ہم زندگی میں بہت کام کر جاتے ہیں جس میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے, جب ہمارے سامنے مقصد پڑا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ رات کو جب تمہیں اتنا پڑھنا پڑتا ہے تو تم نیند نہیں تم پہ رات کے بعد ہے, تو پھر ایگزام دینا ہے, میرا ایم بہت ہائی ہے, میں کیسے وہ حاصل کروں گا اگر محنت نہیں کروں گا. کیونکہ ایم پہ ڈپینڈ کرتا ہے, کئی بار ایم کو اچیو کرنے کے لیے بہت سارے انسان ایفرٹ کرتا ہے. دنیا کے کتنے شعبے ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں ایفرٹس کی جا رہی ہیں دن رات, کیوں کیا جا رہا ہے کہ ایم بہت ہائی ہے, کون ایم کو اچیو کرنا. تو جب اللہ رب العزت کو اچیو کرنا ہو تو تب انسان ایفرٹ سے پیچھے ہٹے, اور یہ ایفرٹس ہی کو کہتے ہیں کہ یہ جو انسان ایک کشمکش اور غم اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے, ایک ایفرٹ ہوتی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلند ہونے کی روحانی بلندی کے لیے ایک ایفرٹ درکار ہے, ایک قوت درکار ہے, ایک طاقت درکار ہے, وہی ہمارے اندر فیل ہو رہی ہوتی. اگر میں غم کے اندر اللہ کی تقدیر پہ راضی رہوں, آگے تفصیلات ذکر کرنی ہے ابھی, تو اگر میں راضی رہوں اور اپنے آپ کو شریعت کے دائرے کے اندر رکھوں تو یہ جو غم ہے یہ قوت بن جائے گا روحانی ترقی اللہ کی طرف, کیونکہ ہر بلندی کی طرف جانے کے لیے قوت درکار ہے. جو بھی چیز بلند ہوتی ہے اگینسٹ گریویٹی سے قوت درکار ہے, تو روحانی بلندی کے لیے یہ قوت درکار ہے, وہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری, یہ انڈرسٹوڈ بات. اسی لیے اللہ رب العزت قرآن میں جگہ جگہ اس بات کو مختلف اندازوں میں سمجھا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کہ جو میرے راستے میں مجاہدہ کرے گا میں اس کے لیے اپنے راستے کھولتا چلا جاؤں. یہ مجاہدہ کیا ہے, یہ کوشش کیا ہے, یہی مجاہدہ ہے کہ جب انسان کو اپنی ولز کے اگینسٹ پر کام کرنا پڑ جاتا ہے, وہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو, وہ اللہ کے احکام ہو یا اللہ کے یہ جو حالات پیدا کیے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ ہو, دونوں طرف جب وہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے اندر رہتا ہے تو وہی مجاہدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مجاہدہ کرے گا, والذین جاہدوا فینا, لیکن نیت کیا ہوگی کہ میں نے بلندی حاصل کرنی ہے, اللہ کا قرب پانا ہے, تو اللہ نے لنہدینہم, پھر وہی دو سیکنڈ ضرور ضرور ہم ہدایت دے دیں گے, راستے کھولتے چلے جائیں گے اس وقت تک آئیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ ہو کیا رہا ہے دنیا کے, دنیا وہ نہیں ہے جو ہم نے سوچا ہے, زندگی اور دنیا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, انسان اللہ کی تخلیق ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر. بہت ساری چیزیں انسان کو ان غیر اختیاری طور پر پریشان کرتی ہیں, کیونکہ زیادہ بڑا جو ٹاپک ہم نے کور کرنا ہے, جو بات کرنی ہے, وہ یہ کہ جو غم و مصیبتیں انسان کی زندگیوں میں آتی ہیں وہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے, وہ ہوتی کیا ہے, انہیں ہینڈل کیسے کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو بڑی جو وجوہات ہیں اگر ہم اپنی زندگیوں میں ارد گرد دیکھیں کیا ہوتی ہیں, کیوں انسان غموں میں چلا جاتا ہے, تو عام طور پہ وہ ناکامی ہے. وہ کیا ناکامی کہ میں نے ایک گول سیٹ کیا, میں نے اچیو کرنا ہے, وہ بزنس میں ہو, وہ ایگزامس میں ہو, جاب میں ہو, وہ شادیوں میں ہو, جو بھی ہو, وہ گول میں نے جب سیٹ کیا کہ میں نے اچیو کرنا ہے, میں نے ایفرٹس کی وہ کامیاب نہیں, وہ میں گولس نہیں اچیو کر سکا, تو جس کو میں کہتا ہوں میں ناکام ہو گیا, اور اس ناکامی کی وجہ سے میرے اندر ایک غم پیدا ہوتا ہے. اور وہ میں نے بتایا وہ کیوں ہوتا ہے کہ وہ ڈیزائرز کے اگینسٹ کام ہو, میری خواہش کے خلاف ہو, میں چاہتا تھا کرنا وہ نہیں ہوا, میں غم زدہ ہو کے بیٹھ جاتا. फिर इंसान को बहुत सारी चीजें हाथ से निकल जाती हैं, लॉसेस हो जाते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं, इंसानों के नुकसान, डेथ्स हो जाती हैं, करीबी लोगों की डेथ्स हो जाती हैं, पेरेंट्स की, बच्चों की, ये सारा इंसान को गांव में ले जाता है। शौहर की डेथ हो गई, वाइफ की डेथ हो गई, हमें इसके जो स्टोरीज बिखरी हुई, फिर कई बार इंसान से कोई बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, बहुत बड़ा इस लिहाज से कि वो खुद समझता है कि इसकी माफी मुझे नहीं मिलेगी, वो उसमें एंग्जाइटी में चला जाता है, वो उसको कह नहीं सकता कि मैं अब क्या करूं, और वो बता भी नहीं सकता किसी को कि गुनाह इतना बड़ा होता है उसकी नजर में, वो नहीं बताता, और नहीं बताता वो अंदर अंदर घुलता रहता है, घुलता रहता है, घुलता रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है सोसाइटी के अंदर कि इंसान इस मुश्किल में चला जाता है। फिर एक और बड़ी वजह ये कि जब इंसान दूसरों की वजह से परेशान होता है, मिसाल के तौर पे जॉब कर रहे हैं तो वहां का एटमॉस्फेयर, कोई बॉस उसको टफ टाइम दे रहा है, कुलीग्स उसको भी टफ टाइम दे रहे हैं, उसे फील हो रहा है कि नहीं रैंकलिंग हो रही है, घर के अंदर रिश्तेदारों में, सास बहू में, मियां बीवी में नहीं बन रही, लड़ाई झगड़े, अब जी सारी उसको टेंस रखा हुआ है, उसको परेशान रखा हुआ है, तो दूसरे लोग बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं इंसान की परेशानियों का, गमों का। फिर कई बार इंसान को बीमारी लग जाती है, उसकी वजह से इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, गम में चला जाता है, और कई बार बीमारी क्योरेबल होती है, कई बार नहीं होती, पैदाइशी बीमारियां होती हैं, तो पैदाइशी तौर पर ऐसा है किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई बीमारी है, अब वो शख्स कैसे जिंदगी में लड़े, कैसे ऊपर उठे, कैसे उस गम से निकले, क्या वो समझे कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, और उस गम को लेकर बैठ जाए, उस दुख को लेकर बैठ जाए, या उसको शरीयत ने कोई गाइडेंस दी है कि वो क्या करे। फिर एक और जो बड़ी वजह इस दौर में बन गई, वो ये जो सबकत ले जाने की कंपटीशन जो इंसान ने खुद क्रिएट कर ली, वो कोई अल्लाह की तरफ से उसने नहीं, वो खुद उसने क्रिएट किए, उसमें सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ होने के बावजूद दूसरे लोगों से कम्पीट करने के लिए परेशान रहता है कि मेरे पास हाँ ये है, लेकिन उसके पास उससे भी ज्यादा है, वो किसी कोई भी चीज हो, उसके पास औलाद ज्यादा है, उसके पास माल ज्यादा है, उसके पास चीजें ज्यादा है, उसके पास डिग्रियां ज्यादा है, जो भी चीज है, उसने खुद ये सोच अपने ऊपर हावी कर दी कि उसके पास ज्यादा है, मेरे पास नहीं, और ये उसे मुस्तकिल अंदर चुभ रही है बात, ये एक वजह। इसी तरह एक कॉमन वजह जो यंगस्टर्स में देखी गई वो ये कि जब वो शादी नहीं होती, वो शादी करना चाहते हैं कहीं, वो उन्हें एक डिप्रेशन और एंग्जाइटी से गुजार होती है। ये सारी बातें जो लिस्ट की इसलिए कि मैं मेन हेडिंग्स के अंदर बात करनी है, क्योंकि इसी के अंदर हर बंदा उलझा हुआ है कि क्यों उलझा हुआ है इंसान और कैसे उससे मिले, और इन सारी वजूहात के पीछे जो इंसान का बातिन है, जो असली इंसान है, जो इंसान के अंदर छुपा हुआ इंसान है, वो जब बिगड़ता है तो इंसान को इन चीजों में मुबला कर देता है गमों में। कि जब इंसान के अंदर हिर्स की बीमारी लग जाती है, हिर्स क्या कि उसे सेटिस्फेक्शन होती नहीं, उसको 1 लाख दो, 2 लाख दो, 3 लाख दो, कहते नहीं 4 होना चाहिए, 4 नहीं 5 होना चाहिए, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसका पेट कब्र की मिट्टी भरी है, इसे 1 दिन का सोने का दो, वो कहते नहीं दूसरा होना चाहिए, हिर्स की बीमारी लग जाती है, ये इंसान को हर वक्त परेशान रखती है। इसी तरह इंसान की अगर शहवत आउट ऑफ कंट्रोल हो तो वो सुकून नहीं देने देती, उसकी वजह से परेशानी, गुस्सा जिसके मुतालिक पिछली बार बात हुई, वो इंसान को गमजदा रखता है, सेटिस्फेक्शन होती नहीं, हर वक्त दूसरे पे गुस्सा, हर वक्त दूसरे पे गुस्सा, हर वक्त दूसरे पे गुस्सा। और एक बड़ी चीज असर वो भी रूहानी बीमारी, फिर उसकी वजह से दूसरे को देखते हैं कि अच्छा उसने इतना कितना पा लिया तो मुझे क्यों नहीं मिला, तो अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता उसको, इस ये हसद की बीमारी, اسی طرح اور روحانی بیماریاں، یہ روحانی بیماریاں جو ہیں جو انسان کا جب قلب بیمار ہوتا ہے، جس طرح حدیث پاک میں کہا، قرآن کہتا ہے کہ قلوب میں مرض، ان کے دل بیمار ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو پھر انسان کے ایک بیمار انسان بن جاتا ہے، اور وہ کیوں بیمار ہوتا ہے کہ اس کے اندر بس ہر وقت غم لاحق ہوتا ہے، اور جب وہ ان کی اصلاح ہوتی ہے، ان کی علاج ہو جاتا ہے، کس طرح؟ جیسا حدیث پاک میں کہا کہ ذکر اللہ اللہ کی یاد سے اس کا علاج ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر قرآن نے کہا کہ فضاب ذکر اللہ کی تطمئن القلوب، کہ جان لو کہ اللہ کی یاد اور ذکر میں دلوں کا سکون، وہ جو غم ان وجوہات سے تھے وہ جب دھلتے ہیں تو پھر انسان کو ایسا سکون میسر ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے نے یہاں تک کہا کہ اگر ان سلاطین کو، بادشاہوں کو ہمارے دل کے سکون کا پتہ چل جائے تو یہ اس پہ بھی ہم سے لڑنے آئے کہ ہمیں بھی یہ سکون ہے، ایسا سکون ملتا، وہ سکون ہم نے کبھی فیل کیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کی یاد میں کمی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ صرف یاد کا نہیں ہے، ذکر کا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کے کثرت سے ذکر کرو، اور ذکرا کلیلا نفاق کی و منافقوں کی نشانی ذکر کی، کیوں تذبذب میں رہتے ہیں اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر کلیلا، یہ نفاق کی نشانی، تو جب تک وہ کثیر ذکر نہیں آئے گا وہ چیزیں نہیں دل سے دھلیں گی، اور وہ حقیقی سکون جس کو جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میری طرف میں وہ سکون دیتا ہوں، وہ نہیں ملتا۔ اچھا یہ ایک عجیب نقطہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں اس دل کے ٹوٹنے، کیونکہ پہلا اسٹیپ ہے، اگلے اسٹیپ کو نہیں دیکھتے کہ اس دل کے ٹوٹنے کے پیچھے پردے کے دوسری طرف محبوب حقیقی کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بات، یہ قدم رکھیں گے دروازہ کھلے گا تو وہ سامنے اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی، یہ دل ٹوٹے گا تو اللہ رب العزت کی رات اس میں، انسان پہلا سب دینے سے سامنے میں ڈرتا رہتا ہے کہ نہیں یہ تو تکلیف ہوگی، تکلیف کے بعد راحت کیا ملے گی، وہ جس کی تلاش تو پوری دنیا میں باہر کر رہے ہیں وہ تمہارے اندر ہے، وہ تب تمہیں ملے گا جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح ملے گا، یہ دھوکے سے نکلے انسان، ساری عمر انسان اسے دھوکے میں پڑا رہتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے وہ باہر کی دنیا میں سکون تلاش کرتا رہتا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زندگی کو سمجھے اور اللہ رب العزت کی بتائے ہوئے طریقے سے اس سکون کو حاصل کرے اور زندگی کی ایک کو سمجھے، ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ہمیں کوئی اللہ کا ڈر مائنڈ دے دیتے، کوئی پاگلوں کی کردار میں کھڑا کر دیتے، یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل مندوں کی لائن میں رکھا، اس کی فیض میں رکھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شارپ ذہن دیے، اس کو صحیح یوز کر کے بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب سمجھ آ جائے دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ زندگی کا تصور سامنے کیا ہو، یہ بہت اہم تصور ہے، قرآن و حدیث کا مطالعہ انسان بغور کرے تو یہ وہ جان لیتا ہے کہ زندگی ایک سفر کی طرح ہے جو کہ اللہ رب العزت کی طرف جا رہی ہے، یہ سفر کب شروع ہوا، میری پیدائش سے شروع ہوا، یہ سفر کب ختم ہوگا، میری موت کا ختم، سفر کے بعد یا تو انسان منزل کو گین کرتا ہے یا پھر بھٹک جاتا ہے اگر اسے راستہ نہ ملے، تو اس دنیا کے سفر کو اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ سفر کیا اور کیوں ہے، جیسے قرآن پاک میں یہ واضح طور پہ یہ بات فرما دی کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا کہ واضح طور پہ اللہ نے بتا دیا کہ کیا زندگی تمہارے پاس ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو یہ سامنے بات رکھی، جس میں پہاڑوں کا، زمین کا اور آسمان کا خصوصاً اللہ نے ذکر کیا ان کی وسعت اور ان کی حیبت کی وجہ سے، کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو بھی اللہ نے یہ کہا کہ کوئی مجھے قریب آنا چاہتا ہے، اگر آنا چاہتا ہے تو یہ ایک امانت اس کو اٹھاؤ۔ تو کیا ہوا؟ فَأَبَيْنَا، انہوں نے انکار کر دی، وہ اشکنا، وہ ڈر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ڈیسیزن میں ایک ناکامی بھی سامنے ہوتی ہے۔ جب میں کوئی ڈیسیزن ہوگا دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں یا میں ناکام ہو جاؤں۔ انہوں نے ناکامی کے تصور کو اتنا بڑا جانا کہ اگر لیٹس سپوز ہم اللہ کو پانے میں ناکام ہو گئے، اس امانت کو اٹھانے میں ناکام ہو گئے، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ اللہ سے دوری، یہ تو نہیں برداشت کی جا سکتی۔ لیکن اللہ نے کہا وہ حمل اہل انسان، انسان نے اس کو اٹھایا، کہ دوسرا پوزیٹو ریسپیکٹ بھی تو ہے کہ اللہ کے قریب بھی تو ہو سکتا ہوں۔ تو جب انسان نے اس کو اٹھا لیا، اس امانت کو، کہ ہاں میں اٹھاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو خود جانتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو اٹھوانے کے لیے پھر ایک جگہ بنائی جس کو یہ دنیا کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا جو ہماری پیدائش سے موت تک ہے، یہ اس امانت کو اٹھانے کی ایک جگہ ہے۔ اور یہ بات پہلی ٹاک میں بڑی وضاحت سے کی تھی کہ اس سفر کے اندر ہمارا جسم ایک سواری کی طرح ہے، روح اس پہ سوار ہے، اور یہ سواری اور سوار مل کے سفر کو طے کر، اور علم وہ راستہ دکھاتا ہے، اور جو اللہ کی یاد، ذکر اللہ ہے یا تزکیہ نفس ہے، وہ پورت ہے جو کہ راستے کو چلا دیا۔ اگر مجھے راستے کا پتہ ہو، سواری ہو، سوار ہو، سب کچھ ہو، مجھے قوت ہی نہیں ہے، مجھے ہمت ہی نہیں ہو رہی اللہ کے کہے پہ کرنے کی، اللہ کی منع کی چیزوں سے رکنے کی، تو میرا علم میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے وہاں منزل ہے، یہ راستہ ہے، میں جا نہیں سکتا، مجھے کیا فائدہ اس چیز کا؟ اصل مقصود تو منزل کو پانا ہے۔ یہ تزکیہ نفس وہ قوت دیتا ہے کہ جب انسان منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ امپورٹنس اور سگنیفیکنس ہے۔ علم اور ذکر دو چیزیں ہیں اللہ کو پانے کے لیے، صرف علم نہیں، علم ایک چیز ہے۔ قرآن کا علم حاصل کر لیا، حدیث کا حاصل کر لیا، ہر چیز میرے پاس ہے، مجھے ہمت ہی نہیں ہے اس پہ عمل کرنے کی۔ میرا اخلاق برا، میری نمازیں مجھ سے پڑھی نہیں جا رہی، اور عبادات مجھ سے ہو نہیں رہی، معاملات میرے خراب ہیں، اس علم حاصل کرنے کا مجھے کیا منافع ہوا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے عمل مانگیں گے، کیا کر کے کیا ہے؟ وہ علم کو عمل میں ڈائیورٹ کرنا، کنورٹ کرنا، یہ تزکیہ نفس۔ تو ان یہ زندگی سمجھیں کہ ایک پیسج ہے، ایک سفر ہے، جس میں انسان سفر کو طے کر رہا ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات سوچنے کی ہے کہ جب میں کسی سفر پہ نکلتا ہوں تو میرے ذہن میں کیا چیز سوال ہوتی؟ صرف ایک چیز سوال ہوتی ہے کہ منزل تک کب پہنچوں۔ میں اسلام آباد کا سفر شروع کر دیا، اب میں کوشش ہے جلدی پہنچوں، ہر وہ چیز جو مجھے لیٹ کرے گی میں اسے اپنا دشمن کر ڈالوں۔ بارش شروع ہوگی تو میری ہوگی کہ بارش کیوں شروع ہوگی، میں جلدی پہنچتا ہوں۔ فوگ ہوگی، میں پوچھ سکتا ہوں فوگ کیوں ہوگی، اس کو مطلب کسی طرح ختم ہو، میں جلدی پہنچتا ہوں۔ کوئی ہرڈل آ گئی، میں سوچوں میں جلدی پہنچنا ہے، اس ہرڈل کو دور کروں۔ گاڑی خراب ہوگی، میں سوچوں میں اس کو جلدی صحیح کروں، میں پہنچتا ہوں۔ میرے ذہن کے صرف ایک ہی سوال ہوتی ہے کہ میں نے منزل پہنچ گیا، اور میری ساری پلاننگ، میری ساری ایفرٹ اس پہ ساری لگی ہوتی ہے۔ راستے میں بہت خوبصورت جگہ نہیں، لیٹ ہو جائیں گے پہنچتا۔ زندگی کے ایک سفر اللہ کی طرف۔ اب جس طرح سفر کے اندر انسان دائیں بائیں زیادہ انوالو نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح سفر کے اندر دائیں بائیں بہت ساری چیزیں ہیں، انسان کیوں اس میں انوالو ہوتا؟ ہر چیز کو وہ ساتھ لے لے کہ جو اسے اللہ کی طرف، اور ہر چیز کو اگنور کرے کہ جو اسے روک دے گی اللہ کی طرف بڑھ جائے۔ اگر وہ اس کے ذہن پہ یہ چیز حاوی نہیں تو وہ زندگی کو بھی سمجھیں گے، ابھی زندگی کے سفر کو، اپنے ڈیسٹینیشن کو اس کے ذہن پہ ابھی اس کو کلیئر نہیں ہے، وہ اس زندگی کو صحیح سمجھ نہیں رہا۔ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ بہت مختصر اور لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے، اس میں نے بہت جلدی اس سفر کو طے کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے تو ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے, وہ الجھے بھی نہیں کسی سے, بھائی میں فوکسڈ ہوں. اور اس کو دوسری طرف سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل سب ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ نے کہیں امانت اٹھا لی ہے دنیا کے. اب ایگزامینیشن روم میں ہم سارے اسکولنگ سسٹم سے گزرے ہیں, ہمیں پتہ ایگزامینیشن روم میں ماحول کیا ہوتا ہے, ایک لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے اور ہر بندے کو بس ایک فکر ہے کہ میں نے لمیٹڈ ٹائم پیریڈ پر بیسٹ اور میکسیمم آنسرز کر. پیاس لگ رہی ہے وہ اگنور کرے گا, گرمی ہے وہ اگنور کرے گا, کوئی ادھر ادھر شور ہو رہا ہے اگنور کرے گا. اس کو صرف ایک دن وہ سوال ہے کہ میں نے بیسٹ آنسرز کر اور جلدی کر لیں. تو زندگی بھی ایسے ہی ہے, اس میں یہ جو دن رات ہو رہا ہے یہی زندگی ہے, زندگی علیحدہ چیز نہیں, یہ جو ہم بیٹھے یہی زندگی ہے. اپنے کل کو دیکھیں اٹھا کے, تین چار چار سال جو گزرتے وہ زندگی تھی. انسان بچپن میں کہتا ہے کہ شادی شادی میں کے بعد کہتا ہے کہ نہیں جب ریٹائرمنٹ, ریٹائرمنٹ کے بعد پیچھے دیکھتے زندگی گزرتی. زندگی اسی ٹائم پیریڈ کے اندر سب کچھ کرنے کا نام ہے. جو باتیں ہم کر رہے ہیں یہ ابھی کرنے کا کام ہے, یہ کل کرنے کا کام نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ فوکس ہوتے ہیں اپنے ایم میں, ہو کیا رہے ہیں, لیکن یہ وہ ہوگا جس کو پتا ہوگا. نبی جو آتے ہیں جس میں وہ یہی چیز سمجھانے کے لیے آتے ہیں کہ یہ ہے کیا زندگی. یہ بات نہیں ہو رہی کہ ارد گرد کچھ نہیں ہوگا, ارد گرد سو چیزیں ہوں گی, وہ اچھی بھی ہوں گی بری بھی ہوں گی. یہ تو انسان نے اس کو اپنے آپ کو ٹیم کرنا ہے, اپنے آپ کو سدھارنا ہے کہ میں نے کیسے ان کے اندر سے گزرنا ہے. ڈرائیور, اچھا ڈرائیور یا ڈرائیور اس کو نہیں کہتے کہ جو ایکسلیٹر دبا دے, گیئر لگا دے اور گاڑی چلا دے, وہ تو بچہ بھی کر لے گا. اچھا ڈرائیور اس کو کہتے ہیں کہ جو کنٹرول ڈرائیونگ کرتا ہے. تو زندگی تو سب کی گزر جاتی ہے, وہ تو گزر جائے گی. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کنٹرول ڈسپلن زندگی گزار رہے. یہ جو ارد گرد کی اٹریکشنز ہیں یا ڈسٹریکشن ہیں, یہ ان سب سے درمیان سے نکلتے ہوئے پہنچ جائے اپنی منزل کی طرف. جو الجھے گا ان اٹریکشنز میں یا ڈسٹریکشن میں, ڈسٹریکشن ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو غم اور پریشانی ہم نے مسلط کی ہیں, وہ ڈسٹریکشن ہیں سارے, وہ ہمیں ہٹا رہی ہیں راستے سے. میں سارا دن غم زدہ رہوں کہ میرے باس نے مجھ کو کہہ دیا, اس سے مجھے کیا نفع حاصل, میں نے ویسٹ کر دیا پورے کا پورا دن جس کو میں لگا سکتا تھا اللہ سے پڑھنے. یہ دن بھی مہینوں سالوں ویسٹ ہوتے ہیں. تو اگر انسان کو پتا ہو کہ اس کی سگنیفیکینس کیا ہے میری لائف میں, تو وہ اس کو وہی اہمیت دے گا. اگر اس کو ایم اپنی لائف کی ڈیفینیشن کا نہیں پتا, اپنی ایم آبجیکٹیو کا نہیں پتا, تو اس میں الجھا رہے گا, کبھی اس پہ الجھ گیا کبھی اس پہ الجھ گیا, تو اس کی کبھی سٹوری ختم نہیں ہوتی. بس جوان ہوتے اس کی الگ سٹوری ہوگی, شادی ہو جائے گی سٹوری ڈفرینٹ ہو جائے گی, اب میں اس میں الجھا ہوں, میں اس میں الجھا ہوں, وہ تو چلتے رہیں گے, مسئلے کبھی ختم ہوتے. لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے جس کو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے, وہ کبھی شکوے نہیں کرتا, وہ سمجھتا ہے یہ کیا چیز ہے, یہ کیا چیز نہیں کرتا ہے, ان کو بس سمیٹتا ہے اور آگے کی طرف چلتا ہے. یہ ڈفرنس ہوتا ہے سوچ میں. جو میں آپ کے واقعات ذکر کروں گا کہ انبیاء کی سوچ, صحابہ کی سوچ, ہماری سوچوں میں ڈفرنس دیکھیں, فرق کیا ہے اور یہی فرق ہوگا. اس بالکل نہیں پتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے, اور وہ کہاں سے پتہ چلا, انبیاء علیہ السلام کے یہی بتانے آتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. تو یہ اس کو ایک ایگزام سمجھنا چاہیے یا اس کو ایک سفر سمجھنا چاہیے زندگی کو. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ قرآن میں جگہ جگہ بتایا کہ ایگزام ہے, اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, کہ میں نے انسان کو ایک نطفے سے بنایا کیوں, نبتلی, میں اسے آزمانا چاہتا ہوں. فجعلناہ سمیعا بصیرا, میں نے سنتا دیکھتا بنا دیا. انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا, میں نے اسے راستہ دکھا دیا, پایا دکھا دیا, میں اپنے تک آنے کا, بس کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا. کتنا مختصر اور جامع پیغام. تو زندگی کو پہلی چیز یہ جنرل باتیں میں کر رہا ہوں کہ یہ سب پہ اپلائی ہوتی ہے. جتنے مسئلے رکھے ان سب کے اوپر یہ اپلائی ہوتی ہے. جس کو زندگی کا مقصد پتا ہے کہ کیا میں نے کہاں جانا ہے, وہ ان کو اثر تو ہوتا ہے, انسان انسان ہے, لیکن وہ اس کو حاوی نہیں ہونے دیتا اپنے اوپر. مال ایک چیز میرا معاون تھی اللہ تک پہنچنے کے لیے, وہ ہر چیز کو اس پہ دیکھتا ہے کہ مال معاون ہے میرے جسم کو پالنے کے لیے, کیا ضرورت ہے مجھے اس کی, وہ چھن گئی لٹ سو کسی طرح, گم ہو گئی, چوری ہو گئی, کچھ ہو, تو حاوی کر لے گا اپنے اوپر. ان کو میرے ایم تھا, وہ میں نے وہاں تک پہنچنا تھا, نہیں ایم تو میرا کچھ اور تھا. وہ مال ٹھیک ہے میری جسم کو پالنے کے لیے ایک چیز تھی, لیکن سب کچھ تو نہیں تھا. ملٹیپل اور بھی ایسے اور مال آنے ایفرٹ کرو, یعنی کہ وہ غم تو ہوگا لیکن لمیٹڈ ہوگا, دائرے کے اندر ہوگا, اس کو اپنی منزل کا پتہ ہے میں نے وہاں جانا ہے. اس کے اوپر کوئی شخص حاوی ہو گیا بہت, جب زندگی میں کوئی بیوی کا شوہر یا شوہر کی بیوی یا جو بھی کہہ لیں, تو کیا اس میں انہیں اس کی زندگی ضائع کر لے گا؟ وہ اس کو سلجھائے گا, وہ اپنے مقصد کو دیکھے گا, اس کو کسی نہ کرے گا سال اس پال, ابھی تو نہیں کر لے گا تو اس کی زندگی کا وہ غم بن جائے, وہ کچھ کر ہی نہ سکے, نیند اس کی ختم ہو جائے اور سر پکڑ کے یہاں پر بیٹھا رہے, نمازیں بھی نہیں پڑھی جا رہی, اللہ سے تعلق بھی ختم ہو گیا, قرآن پڑھنے کا بھی دل نہیں کر رہا, مطلب کہ اس نے اپنی زندگی کو نہیں سمجھا. اس کی زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ہمارے آدھے مسئلے حل ہو جائیں اگر ہم زندگی کو سمجھ سکیں, اور تب ہمیں وقت کی قدر کا پتہ چلے کہ وقت جو ضیاع کیا جاتا ہے, کہ وقت بعض دفعہ یہ کہہ دیا جاتا ہے وقت گزر نہیں رہا, اللہ والوں کا وقت انہیں وقت ملتا نہیں, انہوں نے ایک لسٹ بنائی ہوتی ہے کہ یہ 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 کرنا ہے, سارے اللہ کی قرب کے راستے ہو گئے اور انہیں وقت مل ہی نہیں رہا ہوتا, وہ اس پہ پریشان ہوتے کہ وقت کہاں سے نکالا, علم حاصل کرنا ہے, دوسروں کو بات پہنچانی ہے, غم گساری کرنی ہے, تربیت کرنی ہے اپنی اولاد کی, مطلب اتنے لمبے لسٹ ہے اور وقت تھوڑا سا ہے 24 آورس, انہیں وقت ملتا نہیں, اور یہاں پہ کئی بار کہہ دیا وقت گزر نہیں رہا, وقت گزارنے کے لیے یہ یہ کام کیے جا رہا, اس نے سمجھا نہیں کہ کیا ہے, دیکھیں جس کی ڈیسٹینیشن ہے ہی نہیں, اسے پتا ہی نہیں, تو اس کا وقت نہیں گزرے گا, جس کی ڈیسٹینیشن ہوگی وہ تو ہر وقت اس پہ لگا ہوگا, جس کے اینڈ آبجیکٹو واضح ہوں گے وہ تو ہر وقت اس پہ لگا ہوگا, اور جب لمٹ بھی نہ ہوئے, اللہ کی قرب کی کوئی لمٹ نہیں ہے, انبیاء بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی قرب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں, اس لیے کہ لمٹ ہی کوئی نہیں ہے. جب ایم ایسا ہو, یا تو کوئی ایسا ایم ہو کہ میں نے اچیو کر دیا بات کر, جب ایم ایسا ہو جس کی کوئی انتہا ہی نہ ہو, تو اس پہ کب فارغ ہو سکتا ہے انسان؟ اگلی چیز جو آج جنرل کرنی ہے وہ یہ کہ زندگی کے تصور ایک اہم چیز, دوسری جو اہم چیز جس سے بہت سارے انسان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں, وہ ہے تقدیر کا مقصد, کہ تقدیر کیا چیز ہے. ایک لمبا ٹاپک ہے لیکن کچھ پہلو اس کے واضح کر دیتا ہوں. تقدیر کے اگر قرآن و حدیث کے مجموعے کو دیکھا جائے تو کچھ باتیں اس میں سامنے آتی ہیں. ایک چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ دنیا کے اندر ہونا تھا وہ پہلے سے لکھ دیا ہے, اس چیز واضح طور پہ کہ یہ دوسری جو چیز جو تقدیر میں ان احادیث و قرآن سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بعض چیزوں میں انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے اور بعض میں وہ مجبور ہوتا ہے, اس کے اوپر کوئی, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کام کرے. اور تیسری چیز ان احادیث و قرآن سے جو نچوڑ نکلتا ہے وہ یہ کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. یہ تین نچوڑ ہیں, یہ اس کا کنکلوژن ہے ان ساری قرآن و حدیث کی باتوں تقدیر کے حوالے سے. اب اس کو مختصر طور پہ یہ سمجھنا چاہیے کہ پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سب کچھ لکھ دیا, तो यहाँ भी कंफ्यूजन आमतौर पर पैदा होती है, जब सब कुछ लिख दिया तो फिर जब होना ही हुआ है तो मेरा मेरा रोल क्या है, मेरा रोल उसमें क्या है। तो ये बात जहन में रहे कि ये बात कि पहले से लिख दिया, ये इसका ताल्लुक इससे नहीं, ये इल्म से ताल्लुक है। अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, हर चीज को जानते हैं। इसको इस तरह समझे कि जिस तरह मैंने एक इंसान ने टाइम को डिवाइड कर दिया है कि ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। टाइम की कोई डिवीजन नहीं है एक्चुअली। ये मैंने क्यों डिवाइड किया और क्यों उसे कैटेगराइज किया, ये मेरी मेरी कमी और मेरी लिमिटेशन है। क्यों? कि मैं एक वक्त ऐसा होता है जो मैं गुजार चुका होता हूँ, उसे मैं कहता हूँ ये पास्ट माजी है। एक वक्त होता है जो मैं गुजार रहा होता हूँ, उसे मैं कहता हूँ प्रेजेंट है। और एक वक्त वो होता है जो मैं गुजारूंगा, उसे मैं कह देता हूँ ये फ्यूचर। एक्चुअली टाइम सारा एक था, लेकिन ये मैंने अपनी लिमिटेशन, अपनी मजबूरी और अपनी कमी की वजह से, इंसानी कमी की वजह से इसको डिवाइड कर दिया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये बात गौर से समझने के समझ आ जाएगी कि जैसे एक चीज हो, मेरी विजन का है सामने एक मंजर हो, लेकिन मेरी विजन एक कैप्चर करती है एक चीज को। हालांकि चीजें मेरे राइट पे भी होंगी, चीजें मेरे लेफ्ट पे भी होंगी, लेकिन अगर मैं सामने देख रहा हूँ तो एक खास फील्ड मेरी विजन में आ रही है। ये तो नहीं कहा जा सकता राइट नहीं में कुछ नहीं है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, लेकिन मेरी विजन में नहीं है। इसी तरह वक्त सारा फैला हुआ है। मैं अपनी कमी की वजह से जिस चीज में हूं उसको मैं प्रेजेंट कर देता हूं, जिस चीज में नहीं हूं वो मेरे पास्ट या फ्यूचर। अब जो इंसानी कमजोरी है, क्योंकि मैं टाइम एंड स्पेस ऑक्यूपाई करता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कमी से पाक है, वो टाइम एंड स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करते। ये अल्लाह ताला की जात की खूसियत है कि वो टाइम एंड स्पेस में लिमिटेड नहीं है, ना तो वो मकान है वो स्पेस है जहां उन्होंने ऑक्यूपाई किया, ना वो टाइम के अंदर कोई लिमिटेड है। तो उनके लिए ये बिल्कुल ऐसे ही है सारा टाइम, कि वाले हैं उनके लिए बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे लिए प्रेजेंट या पास्ट वाले हैं। किसी ने कहा जी कल क्या हुआ था पास्ट वाले में, वो बता दे कि ये हुआ था। तो जिस तरह मैं अपने पास्ट को बता सकता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे टाइम फ्रेम को बता सकते हैं क्या होगा। जिस तरह ये चीज मैं मानता हूं कि अगर मैं सामने देख रहा हूं अपने राइट पर नहीं देख रहा, अल्लाह ताला को वो उधर का भी पता है। बिल्कुल इसी तरह ये भी समझ रहे हैं कि अगर मेरे अपने प्रेजेंट का पता है और पास्ट का पता है, अल्लाह को मेरे फ्यूचर का भी पता है। एक मुश्किल बात ही समझना, बस थोड़ा सा इस पर गौर करने की जरूरत है। इंसान जब अपने जहन में सोचते हैं समझ नहीं आती कि फ्यूचर का कैसे पता हो सकता है। पता हो सकता है जिस जो लिमिटेशन से पार के उसे पता है। तो अल्लाह को जब फ्यूचर का पता था पूरा एंड तक, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको पहले से लिख दिया कि ये होगा। ये इल्म है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। अब उस लिखने की वजह से मैं मजबूर नहीं हो गया कि मैं वही करूं। ये इंपॉर्टेंट बात है। स्टूडेंट्स हूं मैं, टीचर हूं, स्टूडेंट्स आए मेरे पास, मैं एक साल उन्हें पढ़ाऊं, एक साल के बाद मैं कागज दूंगा उस पर मैं लिखूं नाम कि ये वाला स्टूडेंट पास होगा, ये वाला स्टूडेंट फेल है। रिजल्ट है बिल्कुल वैसे ही होगा। स्टूडेंट आ गए मेरे पास कि टीचर आपने क्यों लिखा था, मैं उस लिखने की वजह से फेल हो। ये तो कोई आंसर नहीं, वो लिखने मेरे लिखने की वजह से फेल हो। मैंने तो लिखा था अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, मैंने उसके एक्सपीरियंस की बेस पे ये लिख दिया था कि ये शख्स पास होगा, ये शख्स फेल होगा, क्योंकि ये एफर्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये सही लाइन पे, ये सही लाइन पे नहीं है। तो जिस तरह मैं प्रिडिक्ट कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कर सकता हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत प्रिडिक्ट नहीं करते। अल्लाह ताला 100% लिख सकते हैं ये होगी, और जब हो तो होने के वक्त वो शख्स ये नहीं कह सकता अल्लाह ताला आपने लिखा था तो मैंने ये किया। कि जो इंसान के अंदर सवाल पैदा हो जाता है ना कि जब लिखा हुआ है तो मैं तो मजबूर हो गया, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بیسس پہ لکھا ہے, جو لکھا ہے اپنے علم کی بیسس پہ لکھا. اس سے کوئی انسان مجبور نہیں ہو جاتا کہ ویسا ہی کرے. کرتا ویسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کا علم قطعی ہے, 100% ہے, شیور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے اس پہ لکھ دیا تھا کہ یہ جنت میں جائے گا, جہنم میں, ڈیسائڈیڈ ہے. کیوں؟ اللہ کو پتہ ہی کرے گا. اور وہ گھر اپنی مرضی سے لائے, اس لیے جزا و سزا ہے. اگر وہ مجبور ہو تو پھر سزا کیسی؟ اسے 100% اختیار ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اس لیے اس کو جزا سزا دی جاتی. لکھا پہلے کیوں گیا ہے؟ وہ اس کے علم کی بیسس پہ, اللہ کے علم کی بیسس پہ لکھا گیا. یہ بات واضح ہونی چاہیے. پہلا کانسیپٹ تقدیر کا. دوسرا کانسیپٹ, وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کن چیزوں پہ مختار ہے, اس کی بل چلتی ہے اور کچھ پہ نہیں چلتی. کچھ چیزوں پہ چلتی ہے, کچھ پہ نہیں چلتی. سمجھنے کے لیے اس کی مثال کیا ہے کہ جو ایگزامینیشن روم ہے, کیونکہ ایگزامینیشن نے زندگی کو تشبیہ دی, ایگزامینیشن روم میں جو پیپر دیا جاتا ہے وہ اسٹوڈنٹ سے پوچھ کے تو نہیں دیا جاتا. وہ تو ٹیچر نے ڈیسائیڈ کر دیا یہ پیپر ہے, اس پہ سب کو سرچ کرنا. ہاں, جو میں آنسر کروں گا اس میں مجھے اختیار ہوتا ہے, میں جو مرضی آنسر کروں. اسی طرح اللہ رب العزت نے جن انسان کو جج کرنا ہے, اسیس کرنا ہے, اس میں جو کوشچن پیپر انسان کو دیا دنیا میں آزمائش کے لیے, اس پہ انسان مجبور ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ کوشچن کیوں آ گیا مجھے. ہاں, آنسر کرنے میں مجھے آزادی. تو جتنے اللہ رب العزت کے احکام ہیں, حکم ہے, کرنا ہے یا نہیں کرنا, ڈوز اینڈ ڈونٹس, اور جو حالات ہیں, یہ تین چیزیں, ڈوز ڈونٹس اور جو احکام, جو حالات ہیں انسان کو مسلط ہوتے ہیں, یہ ان پہ انسان مجبور ہے. کسی انسان سے نہیں پوچھا گیا کہ حکم یہ دیا جائے یا نہ دیا جائے. کسی انسان سے یہ نہیں پوچھا جاتا یہ حالات آئیں یا نہ آئیں. تمہیں امیر گھر میں پیدا ہونا ہے, غریب گھر میں پیدا ہونا ہے, تم پہ کیا حالات آنے چاہیے, معذور پیدا ہونا ہے یا بالکل صالح پیدا ہونا, کسی سے نہیں پوچھا جاتا, بس ہو جاتا ہے. ویسے یہ ان چیزوں پہ انسان مجبور ہے. اور یہ کوشچنس ہیں زندگی جو آزمایا جائے گا. آزمائش دو طرح سے انسان کی ہو رہی ہے, ایک احکام اور دوسرے حالات کے ذریعے. جو کوشچن پیپر اس پہ مجبور ہے, جو آنسر میں کروں گا کہ ان حالات میں یا ان احکام میں میں کروں گا کیا, اس میں مجھے اختیار ہے, میں مختار ہوں. میں چاہوں تو حکم کو پورا کروں, چاہوں تو پورا نہ کروں, چاہوں تو حالات کا وغیرہ مچا دوں, چاہوں تو اللہ کی رضا کرا دوں. ان سب میرے پاس آپشنس موجود ہیں, میری مرضی, میں جو مرضی کروں. تو اس لیے اللہ رب العزت نے چند باتوں میں مجھے اختیار دیے, چند میں مجھے نہیں دیا. اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جن پہ اللہ رب العزت نے اختیار نہیں دیا, مجبور رکھا انسان کو, اس پہ انسان سے پوچھیں گے نہیں کہ یہ کیوں ہو گیا. کسی سے نہیں پوچھیں گے تم کہاں پیدا ہوئے, کہاں مرے, کیا حالات آئے, کیوں آئے, کوئی قسم نہیں. وہ قسم دیے جا رہے ہیں, پوچھیں گے کیا آنسر کے تھے, پوچھیں گے کیا حکم آ گیا تھا, ٹھیک ہے تمہاری مرضی سے نہیں کیا کیا, اور آنسر کہاں سے میں نے کرنا ہے, وہی گائیڈنس میں دی گئی کہ یہ آنسر ہے قرآن حدیث, آپ سب آنسر میں سننا, وہ آنسر ہے. میں ادھر سے دیکھوں گا, ٹھیک ہے یہ میرا کورس ہے, میں وہاں سے حاصل کروں گا کہ اس سال میں یہ کرنا ہے, اس سال میں یہ کرنا ہے, اس حکم کی یہ پیروی کرنی ہے, اس حکم کی یہ پیروی کرنی ہے, یہ میرا آنسر ہے, یہ میرا اختیار ہے, اس پہ مجھ سے سرچ کیا جائے گا. ہم وہ جی ہوئے کوشچنس میں کہ میرا مال کیوں مجھ سے چھن گیا, یہ فوت کیوں ہو گیا, یہ غم مجھ پہ کیوں آ گیا, یہ آفت مجھ پہ کیوں آ گئی, ہم کوشچنس میں الجھے ہوئے ہیں. نہیں, کوشچن تو ایگزامینر کی مرضی, جو مرضی کر سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے اصول قرآن میں دو بتا دیے. کیا پہلا, کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا, کسی پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. خود ظالموں کو پکڑنے والا ہوں, مظلوموں کا سہارا ہوں, وہ کیسے کسی پہ ظلم کر سکتا. تو اللہ نے واضح کر دیا, یہ کبھی ذہن میں آئے کہ میں ظلم کر رہا ہوں, یہ کوشچن ظالمانہ ہے, یہ کبھی ذہن میں آئے. دوسری بات کہ میں کسی پہ اس کی کیپیبلٹی زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, वो कैसे बंद होता है शख्स जब बोझ डाला जाता है, अल्लाह ताला को पता है कि ये कैपेबल है या नहीं, एग्जामिनर को पता है कि मैंने कैसा उसको बनाया है या कैसा उसको बनाया था, उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक दिया जाता है। जो वन क्लास का स्टूडेंट है उसको वन क्लास का एग्जाम आएगा, जो मैट्रिक का स्टूडेंट है उसको मैट्रिक का एग्जाम आएगा, उसकी कैपेबिलिटी को अल्लाह पता है, अल्लाह किसी पर जुलम नहीं करेंगे, उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा उसको एग्जाम देगा, ये अल्लाह ताला के डिसीजन है, उसे पता है कि क्या करना है। तो इसमें ना उलझ के रह जाए कि क्वेश्चंस क्यों आते हैं, वो तो आएंगे क्योंकि एग्जाम है, वही तो वादे जिंदगी क्या है, एग्जाम है, एग्जामिनेशन रूम में इंसान के क्वेश्चन क्यों आगे, तो अगले साल फिर आप कह क्यों आएंगे, समझना चाहिए कि एग्जामिनेशन रूम में आएंगे क्वेश्चन, रेडी रहना चाहिए कि हाँ क्या आएगा, आप क्या आएगा, बल्कि आंसर करने के लिए रेडी रहना चाहिए, क्या आंसर सीखने चाहिए कि क्या मैंने करना है क्या नहीं करना, ये सीखना की जरूरत है, ये उलझने की जरूरत नहीं है कि क्वेश्चन क्यों आते हैं। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तकरीर का कि कुछ चीज़ों में मजबूर है, कुछ चीज़ों में मुख्तार है, जिन पे इंसान का इख्तियार है उसकी वेल चलती है, उस पर अल्लाह रब्बुल्ज़त उससे पूछेगा, जहाँ उसकी वेल मर्जी नहीं चल रही उस पर कभी अल्लाह ताला नहीं पूछेगा तुम नहीं क्यों किए, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। और तीसरी चीज समझने की ये है कि एक अल्लाह की मर्जी होती है, एक इंसान की मर्जी, तो ये कहा जाता है हर चीज अल्लाह की मर्जी से हो रही है, तो यहाँ बहुत सारे प्रश्न इंसान के जहन में उठते हैं कि अल्लाह की मर्जी से हर चीज हो रही है, बुराई हो रही है अल्लाह की मर्जी से हो रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट नुकता है समझना कि हर चीज अल्लाह की मर्जी से हो रही है, जी हर चीज अल्लाह की मर्जी से हो रही है, लेकिन क्या इंसान की मर्जी अल्लाह की मर्जी क्या चीज है, ये इसको समझने के लिए मिसाल से समझना चाहिए। जैसे एक कमरा हो वहां पे एक वालिद और एक बच्चा, बच्चा छोटा है वो खेल रहा है, कोने में कमरे के हीटर जल रहा है, अब कोई वालिद से पूछे कि बच्चा आपकी मर्जी से खेल रहा है, कहेंगे जी बिल्कुल मेरी मर्जी से खेल रहा है, कोई से पूछे कि बच्चा अपनी मर्जी से खेल रहा है, तो कहेंगे बिल्कुल जी अपनी मर्जी से खेल रहा है, दोनों मर्जियां शामिल है तभी वो काम हो रहा है। लेट्स सपोज वो बच्चा हीटर की तरफ पड़े, बाप से पकड़ लेगा, अब कोई क्वेश्चन करे बाप से कि बच्चा आपकी मर्जी से रुके, कहेगा बिल्कुल मेरी मर्जी से रुके, वो कहेंगे बच्चा अपनी मर्जी से रुके, कहते नहीं बच्चा तो जाना चाह रहा था, मैंने उसे पकड़ लिया, उसकी मर्जी तो थी आगे बढ़ने की, मेरी मर्जी नहीं थी उसके आगे बढ़ने। कहने का मतलब ये है कि कई बार दो व्यूज साइमल्टेनियसली यूनिडायरेक्शन होती है, एक ही सेंस में होती है, तो वो काम हो रहा होता है, जब उनकी एक की बिल कुछ हो दूसरे की बिल कुछ हो तो ताकत वाले की बिल चलती है, कमजोर की बिल नहीं चलती। तो जो कुछ हम दुनिया में होता देख रहे हैं, लेट्स सपोज जो मेरी मर्जी से हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, तो कोई कहे मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से बोल रहा हूं, कोई कहे अल्लाह की मर्जी से बोल रहा हूं, बेशक अल्लाह की मर्जी से बोल रहा हूं, ये सब दोनों में यूनिट एक्शन है, अल्लाह ताला भी चाह रहे बोले मैं भी चाह रहा हूं बोलूं, तो हो रहा है। खुदा ना खास्ता जैसे पेशेंट्स होते हैं कॉलेज के स्ट्रोक के, अब उससे कहीं बोलना चाहते हैं वो बोलने कुछ कर रहा होता, नहीं बोल सकता, उसकी मेडिकल रीजन है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अल्लाह की मर्जी वहां हावी होती है, अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि इस पे एक बीमारी ले, ये ना बोल सके वो नहीं बोल सके, वो चाह रहे बोलना, मर्जी किसकी चाह रही है, ताकत वाले की, कुवत वाले की, अल्लाह की मर्जी चाह रही है। तो ये कंफ्यूजन कभी ना हो कि हर चीज अल्लाह की मर्जी से हो रही है, हाँ जो कुछ हम होता देख रहे हैं वो अल्लाह ताला की मर्जी शामिल हाल होती है। अब सिर्फ ये क्वेश्चन राइज होते हैं बुराई क्यों होती है, कि अल्लाह ताला बुराई भी चाह रहे होते हैं, अल्लाह ताला बुराई इस तरह नहीं चाह रहे होते कि बुराई हो, लेकिन दुनिया जो कि आजमाइश है, यहाँ पे किसी को पकड़ ढकड़ नहीं है, तो इसलिए अल्लाह ताला जब कोई बढ़ने का इरादा करता है बुराई का, तो और तरीकों से तो उसको मैसेजेस पहुंचते हैं नबी के जरिए से, नेक लोगों के जरिए से कि ना करो ना करो, लेकिन ये नहीं होता कि उसका हाथ पकड़ के अल्लाह ताला खींचे, क्योंकि आजमाइश की जगह है। यहाँ पे कोई स्टूडेंट गलत आंसर किया पास से भी गुजरे तो ये नहीं कहेगा नहीं नहीं ये आंसर ना करो, वो करेगा, वो डे ऑफ जजमेंट में फैसला होगा कि क्या किया था। तो इसलिए جو کچھ اگر برا ہو رہا ہے تو وہ اس لحاظ سے مرضی سے ہو رہا ہے کہ اللہ کل ہونے دے رہے ہیں, وہ چاہے تو روک بھی سکتے ہیں, لیکن یہ اللہ کا قصور ضوابط نہیں ہے اس دنیا میں. اور وہ بندہ اپنی مرضی سے بھی کر رہا ہے جو بھی برائی کر رہا ہے. اسی طرح جو نیکی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو, تو دونوں جب ہوتی ہیں تو اس لیے وہ نیکی بھی ہو رہی ہے. اس لیے یہ احادیث میں ہمیں حکم ہے, قرآن پاک میں اور احادیث سے نچوڑ ملتا ہے کہ جب برائی ہو تو اپنے سے منسوخ کرو. ہوتی دونوں میں وہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی ہونے دے رہے ہو تو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن کہا کہ نہیں یہ ادب کے خلاف ہے کہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے برائی کروا دی, بلکہ ادب یہ ہے کہ اپنی ایڈمٹ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا تھا کرنے کو, نہیں اللہ تعالیٰ نے روکا تھا تمہیں اپنی مرضی سے کیا, تو اس لیے اب اپنی طرف اس کو کرو منسوخ کہ میں نے برائی کی. لیکن جب نیکی ہو کبھی اپنے سے منسوخ نہ کہو اللہ نے کرائی ہے, یہ ادب ہمیں سکھایا. اور اس کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ یہ اہم ترین چیز ہے اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے, اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی ہم پر کہ ایک پورا واقعہ قرآن میں یہ بات سمجھانے کے لیے ہمیں ذکر کیا ہے. اور وہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام, یہ بات سمجھانے کے لیے یہی سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھانے. پورا واقعہ مختصر طور پہ میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ہوا کچھ اس طرح تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کسی شخص کے کہنے پہ یہ کہا کہ میں علم والا ہوں پوچھنے پہ. اب وہ علم والے تھے کیونکہ نبی تھے, وقت ان کی بات غلط نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کرنی تھی. تو یہ کہا کہ ایک اور شخص ہے جو تم سے زیادہ علم والا. اب جب عاجزی ہو انسان میں علم اور اللہ کی تلاش ہو, وہی بات ہے اللہ کی تلاش طلب اور قرب کا جو جذبہ ہے وہ ایک لامتناہی چلتا ہے. اب نبی کو پتا چلا کہ میرے سے زیادہ علم والا ہے تو اللہ کا قرب والا ہے یا قرب تک پہنچا سکتا ہے, انہیں تڑپ لگتی سے بھی زیادہ علم ہے مجھے حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے حاصل کرنا ہے تو پھر اس کی تلاش میں نکلو. وہ کہاں ملے گا؟ وہ ایسی جگہ ملے گا جہاں تو دریا بنتے. اب قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ عجیب کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ یہ الفاظ کہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو کہ میں نہ ہٹوں گا جب تک نہ پہنچ جاؤں جہاں ملتے ہیں دو دریا, یا چلتا ہی رہوں گا برسوں. اس کی تڑپ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی, یعنی ایک کو کہہ دیے دیکھ وہاں ملے گا تو کہے کہ میں چلتا رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچے ہو, تو وہاں نہیں پہنچوں گا میں چلتا رہوں گا. یہ پیار سے میرے اندر علم کی تڑپ ہے اللہ تک پہنچ. اللہ تعالیٰ نے وہ واضح طور پہ اس آیت کے اندر یہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی اور نبی ہے وقت کی, لیکن علم کی ایسی پیاس نہیں. پھر مختصر واقعہ یہ ہے کہ وہ چلے اور جگہ پہ پہنچ گئے, وہ بھی واقعہ ہے کیسے پہنچے. جب پہنچ گئے وہاں پہ تو انہوں نے ان کی شاگردی اختیار کی. اب ان کے پاس کون سا علم تھا؟ وہی تقدیر کا تقوینی علم تھا کہ وہ بعض کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے, حالات کریٹ کرتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پہ کہا کہ آپ ایسا نہیں چل سکتے, آپ کے پاس نبیوں کا علم ہے, میرے پاس تقدیر کا علم ہے. آپ کی سمجھ میں یہ نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کوشچن پیپر کیسے آتا ہے, کیسے اس بندے کو یہ کوشچن دیا جاتا ہے, یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ آنسرس کو جانتے ہیں, آنسرس کو آپ جانتے ہیں, کہ یہ بھی آپ کی سمجھ میں آئے گا کوشچنس کیسے دیے جا. انہیں کہا نہیں مجھے بتائیں, ساتھ لے کے چلے میری شاگردگی میں لے لیں. تو خیر وہ چلے دونوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا جب تک میں رہتا ہوں. تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ وہ دونوں آگے گئے دریا سے, جہاں پہ ملے گئے آئے گئے آگے دریا عبور کرنا تھا تو کشتی کرایہ پہ لے. کشتی کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے, تو انہوں نے کرایہ نہیں لیا. ٹھیک ہے، پتہ تھا سیدنا علیہ السلام کا ایک بزرگ بندے، انہوں نے کرایہ نہیں لیا تو بیٹھے. اللہ سیدنا علیہ السلام نے یہ کیا راستے کے اندر اس کی کشتی میں سوار کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، یہ اللہ کا شریعت کہتی ہے، انہوں نے احسان کا بدلہ یہ دے دیا تو انہوں نے کہہ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاد کرایا، میں نے آپ سے کہا تھا یہ شرط تھی کہ سوال نہیں کرنا. انہوں نے معذرت کی اور آگے پھر چل پڑے. آگے ایک غلام ملا، ایک بچہ ملا، وہ بھی نابالغ، تو اس بچے کو انہوں نے پکڑ کے قتل کر دیا. یہ بھی حیران کن بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ایک بچہ، وہ بھی نابالغ معصوم، اور اس کو پکڑ کے کوئی قتل کر دے تو یہ شریعت اس خلاف بات. انہوں نے فوراً کہا کہ آپ نے غلط کام کر رہے ہیں. میں نے آپ کہا تھا نا، آپ نہیں سمجھ سکتے. پھر خاموش ہو، پھر آگے چلے. آگے گاؤں میں پہنچے. اب گاؤں میں کیا صورتحال، اب گاؤں والے نہیں جانتے تھے ان دونوں. جب گاؤں والے نہیں جانتے تھے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ان کو بھوک لگی، انہوں نے گاؤں والے سے کھانا مانگا کہ مجھے ہمیں کھانا دے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی کھانا نہیں، مہمان نواز سے انکار کر دی. وہ جانتے ہیں پتہ کون اجنبی ہے، کوئی کھانا نہیں. اب بھوک لگی رہی تھی، اسی دوران دیکھا کہ گاؤں کے اندر ایک دیوار گر رہی ہے، کچی دیواریں ہوتی تھی گرنے لگی، تو حضرت فضل علیہ السلام نے اس کو خود سے اس کو صحیح کر دیا اور سیدھا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں کہ جہاں احسان ہوا وہاں پہ انسان نے ظلم کیا، جہاں ظلم ہو رہے وہاں پہ احسان کر رہے. انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا بدلہ لیتے، کچھ مزدوری لے لیتے، پیسے ملتے، ہم کھانا کھا لیتے، ہمیں کھانا نہیں مل رہا، یہی سمجھتے باتیں مانا رہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حال اثر کہ بس یہ جدائی ہے، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس کو کیسے آ سکتا، یہ حالات کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، یہ سمجھ میں نہیں آئے گی آپ، اس کے نہ بچے. میں ویسے بتا دیتا ہوں آپ کے لیے اور ہمارے لیے کہ ہم بھی وہی پرسن راج کر رہے ہیں، ہم بھی حالات کی وجہ بیٹھے ہیں، ہم بھی شکوے شکایتیں ان حالات میں کر رہے ہیں، پرسن میں کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا تھا. تو پہلی چیز انہوں نے بتائی کہ وہ جو کشتی تھی، اب یہ ہے فیوچر کا جانا، ہمیں فیوچر کا نہیں پتا، اللہ کو فیوچر کا ہی پتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ آگے جا کے ہوگا کیا، کہ ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہے، وہ کشتیوں کو لے لیتا ہے، دبوچ لیتا ہے، لیکن جو خراب کشتی ہے اس کو نہیں کرتا کچھ. تو میں نے ایک خامی پیدا کر دی کشتی کے اندر کہ تاکہ وہ نکلے. اب تم بتاؤ یہ احسان کا بدلہ احسان تھا کہ نہیں. لیکن کیونکہ انسان کو اپنے پریزنٹ کا پتہ ہے، فیوچر کا پتہ ہی نہیں، وہ ہر چیز کو یہ سمجھتا ہے یہ کیوں ہو گیا، تو وہ اس کا وجہ بتائے. دوسری چیز انہوں نے کہا، مجھے تم غلام دیکھ رہے تھے نا، بچہ، وہ جو بچہ تھا یہ اللہ کو علم میں تھا کہ فیوچر میں جب یہ بڑا ہوگا تو یہ کافر ہو جائے گا، اور یہ کافر جب ہوگا تو والدین کو اتنی محبت ہے اس غلام، اس بچے سے، کہ وہ اس کی محبت میں وہ بھی کافر ہو جائیں گے. اب یہ سارے فیوچر کا اتنی دور تک اللہ کو پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے انٹرفیئر کیا، اس بچے کو وہاں قتل میرے ہاتھوں کروایا، اس کو قتل کرایا، اور ان کو ایک اور اولاد دے دی جس سے تفاسیر میں لکھا ہے آگے انبیاء پیدا ہوا اس اولاد. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دی، ادھر ایک اور سلسلہ جاری کیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قتل پہ، اس بچے کے مرنے پہ، کیا ان کی گھروں میں سفید ماتم بچی ہوگی، کیا ان کا غم آئے ہوں گے، کیا اس کا دل ٹوٹا ہوگا؟ بالکل ہوا ہوگا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہی ہے، ان چیزوں میں نہ ہونا جایا کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظالم نہیں ہے، اس لوگ ہو رہے ہیں ہر چیز پیچھے کتنا. اور تیسری چیز تم یاد رکھو کہ وہ جو میں نے دیوار سیدھی کی تھی، اب تمہاری نظر اس دیوار پہ تھی، اللہ نے مجھے بتایا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا ہے، اور وہ دو یتیموں کا ہے جن کے والدین فوت ہو گئے تھے، اور والدین کون؟ نیک صالح. تو نیکی کا اثر نسلوں میں چلتا ہے، تو ان نیک صالح والدین کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھا کرو تاکہ جب بڑے ہوں اس دیوار کے نیچے سے اس خزانے کو نکالیں اور اسے اپنے مصرف میں لائیں، بچ کریں. یہ تھا سارا اس کی بات. اور آخر میں عجیب طریقے سے اس بات کو انہوں نے ختم کیا کہ
اس کے اندر یہ دو نقطے بھی ہیں چھپے ہوئے کہ جب انہوں نے کہا میں نے کشتی میں عیب کرنے کا حکم ہوا تو اس چیز کو اللہ کی طرف منسوخ نہیں کیا بلکہ یہ کہا کہ یہ میں نے اس میں عیب کیا. اور جب اچھائی کا حکم کیا کہ اللہ کے ان کی اولاد دینی تھی نیک اولاد تو اس کا انہوں نے کہا کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کا تو ہماری تربیت کی کہ نیکی پیدا کو اللہ سے ریلیٹ کیا کرو, گناہ سے اپنے سے ریلیٹ کیا کرو, عیب کو اپنے سے ریلیٹ کیا کرو. ان شارٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہے ہیں حکمت کے تحت کر رہے ہیں, چاروں طرف الجھنے سے, کوشچن پیپر میں الجھنے سے, کوشچنس کیوں آتے ہیں, کیسے آتے ہیں, اس میں الجھنے سے, مجھے یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ, نہیں ہونا چاہیے تھا, اس میں الجھنے سے بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ ہم آنسر پہ کانسنٹریٹ کریں, ہم نے اللہ تک پہنچنا اس پہ ہم سارے فوکس کریں, نہ الجھے ادھر ادھر سفر کے اندر کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس پہ دیکھیں کب پہنچ رہے ہیں کیسے پہنچ رہے ہیں اس کی مدد قائم کریں. اور ہر انسان کو کوشچن پیپر فرق ہے, یہ بھی سمجھ لیں, کبھی یہ دیکھیں کہ دوسرے بھی کوشچن پیپر اس کو یہ کوشچن کیوں آ گیا, اس سے میں نے کہا کمپٹیشن ایک بہت بڑی وجہ بن گئی, دوسرے کو نہ دیکھیں کہ اس کو اتنا کیوں مل گیا اس کو کیوں نہیں ملا. بھائی آپ کا کوشچن پیپر فرق ہے, آپ کو اس کے مطابق آنسر کرنا ہے, آپ کو اسی کے مطابق سرچ کیا جائے, نہ بولیں گے ادھر ادھر وہ کیوں امیر ہے اور وہ کیوں غریب ہے, اس کو کیوں اولاد زیادہ ہے, اس کی کیوں کم ہے. یہ چیزیں انسان کی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی پہلی ہے. ان شاء اللہ نیکسٹ ویک کل ان شاء اللہ اس بات کو اور آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو ہم سے کھول, یہ حقیقتیں ہیں جو قرآن حدیث سے ملتی ہیں, کیسے زندگی میں انقلاب آ جاتے ہیں, یہی حقائق سمجھ آ جائے تو انسان بدل جاتا ہے, نہ سمجھ میں آئے تو انہیں میں الجھا ہوا ادھر ٹکرے مارتا ہے ادھر ٹکرے مارتا ہے, مخلوق میں الجھا رہتا ہے, چپش پہلے کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں. مراقبہ کہتے ہیں دل کے ذکر کو, ذکر دو طرح کے ہوتے ہیں, قلبی اور ایک زبان سے. تو قلب کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وقت کو رب کا کبھی نفس سے کہتے ہیں, رب کو اپنے جی کے اندر دل کے اندر یاد کرو. دوسری جگہ کہتے ہیں وقت کو رسم رب کے کہ اللہ کے نام کو یاد کرو. تو اللہ کے نام کو دل میں لینا کہ یہ سوچنا کہ دل اللہ 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 کہہ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ مراد کریں. رکیب کہتے ہیں غور سے دیکھنا. تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو غور سے دیکھتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے, تو جب انسان بھی غور سے دیکھتا ہے رکیب بن جاتا ہے, تو دو رکابت جب اکٹھی ہوتی ہیں مراقبہ اس کو کہا جاتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ ہوتا ہے, سوچیں کہ اللہ کی رحمت دل پہ آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, تو میں اگر اللہ 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 کہہ رہے ہیں, نہ زبان سے کچھ کرنا ہے نہ سانس سے, اس کی سوچ کا من آنکھیں سے فوکس کرنے کی بات کی جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے
ہمیں ہماری پیشانی کے بالوں سے کھینچ کے اپنی طرف کھینچ لیجیے,
ہماری قلوب کو اپنی طرف کھینچ لیجیے، ہم نہ چاہیں آپ کی طرف مارتے کہ یا اللہ پاک آپ کی طرف کھینچ لیجیے، یا اللہ پاک نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا لیجیے، یا اللہ پاک غموں اور مصیبتوں اور پریشانیوں کی دنیا سے نکال کے ہمیں راحت سکون عافیت والی اور ایمان والی زندگی نصیب فرما دیجیے، یا اللہ پاک ہم سے کا علم کھول دیجیے، اپنی مرضیات کا علم کھول دیجیے، اپنی رضا کا علم کھول دیجیے، اپنی طرف بڑھنے کا علم کھول دیجیے، یا اللہ پاک دنیا کے حقائق ہم سے کھول دیجیے، زندگی کی حقیقت ہم سے کھول دیجیے، موت کی حقیقت کھول دیجیے، یا اللہ پاک بشر کی حقیقت کھول دیجیے، آخرت کی حقیقت کھول دیجیے، یا اللہ پاک اپنی حقیقت کھول دیجیے اور ہم سے ہماری حقیقت بھی کھول دیجیے، یا اللہ ہمارا آپ سے کیا تعلق ہے وہ ہم سے کھول دیجیے، یا اللہ پاک اس تعلق کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے وہ ہم سے کھول دیجیے، یا اللہ پاک ہم دنیا میں عادل بنے رہیں اور حقیقت سے ہم جاہل ہوں، حقیقت میں ان تمام حضور سے یا اللہ پاک ہم فارغ ہوں، یا اللہ پاک زندگی ہماری اخلاقیات میں پوری نہ ہو سکتی ہو، معاملات ہمارے خلاف ہوں، عقائد ہمارے خلاف ہوں، عبادات ہم سے نہ ہوں اور ہم یا اللہ پاک دعویٰ کریں گے امین والے ہیں، ایسے جہالت سے ہمیں انکار دیجیے، یا اللہ پاک دل ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرمائیے، یا اللہ پاک جہالت کی ذلت اور ظلمت سے ہمیں نکال دیجیے، یا اللہ پاک گناہوں کی ذلت اور ظلمت سے نکال دیجیے، یا اللہ پاک نیکی کی عزت اور یا اللہ پاک اس کا نور نصیب فرما دیجیے، یا اللہ پاک قرآن کا نور نصیب فرما دیجیے، یا اللہ پاک قرآن کا ہمیں عامل بنا، قرآن کا ہمیں ناشر بنا، مبلغ بنا، عامل بنا، یا اللہ پاک پوری دنیا میں اس نور کو لے کے چلنے والا بنا دے، یا اللہ پاک اس کا نور ہمارے دلوں میں اتار دے، ہمارے کانوں ہاتھوں پیروں آنکھوں اور جسم کے ہر عضو میں اتار دے، ہماری روح میں اتار دے، یا اللہ پاک تہلت لطف و کرم سے ہم سے ہم قرآن کے قاری نہ رہیں، یا اللہ پاک قرآن ہمارے دلوں میں دل اتار دے، یا اللہ پاک یہ تیری رحمت پہ ساری باتیں تیری رحمت پہ یا اللہ پاک رلائے کرتی ہیں، تیری رحمت نہ ہوئی تو یا اللہ پاک ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے، منزل کا پتہ ہونے کے باوجود ہم اس کی طرف نہ چل سکیں گے، ایسے ہی یا اللہ پاک بھٹکتے رہیں گے، ایسی گمراہی سے ہمیں محفوظ کر لے، یا اللہ پاک ان ساری گمراہیوں سے محفوظ کر، یا اللہ پاک وہ بے شک اس وجہ سے ہو کہ انسان کو علم نہ ہو، وہ یا اس وجہ سے ہو کہ انسان کے پاس عمل نہ ہو، یا اللہ پاک دونوں کی سبھی گمراہیوں سے محفوظ کر لے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں عافیت کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لے، اپنی محبت نصیب فرما، اپنا خوف نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنا توقع نصیب فرما، اپنا تقوی نصیب فرما، اس ساری کیفیات جو انبیاء اور اولیاء کی ہیں یا اللہ پاک ہمیں وہ نصیب فرما دے، یا اللہ پاک زندگی ایک بار ملی ہے، یا اللہ پاک بھٹکتے رہیں گے، یا اللہ پاک ختم ہو جائے گی زندگی، تیری طرف ایک دن پہنچ جائیں گے، اے اللہ پاک نفس مطمئنہ کی طرح اپنی طرف بلا لیجیے، کہ قرآن میں جیسے تو نے کہا کہ ارجو الی ربی کہا رب فراضیت مرضیا، کہ تو اس نفس مطمئنہ سے راضی ہوتا ہے وہ تجھ سے راضی ہوتی ہے، وہ ایسے ہیں جیسے تو محبوبوں کو ملا دیا جائے، ایسے ہمیں اپنی ملاقات نصیب فرما، یا اللہ پاک ملاقات تو ایسی بھی ہوتی ہے جیسے کوئی بھاگے ہوئے مجرم اور قیدی کو یا اللہ پاک کھینچ کے لایا جاتا ہے، یا اللہ پاک ایسی ملاقات سے محبوب، یا اللہ پاک ہمارا معاملہ فرما، یا اللہ پاک تیری اسی نگاہت کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، یا اللہ پاک لطف و کرم سے یا اللہ پاک زندگی کو سنوار دیجیے، یا اللہ پاک غلام کب تک آپ کرتے رہیں، یا ہم کب تک یہ گندی خواہش دلوں میں لے کے پھرتے رہیں، کب تک غلاموں کی آنکھیں لے کے پھرتے رہیں، یا اللہ پاک پاک سفید ہوں گے نہیں گناہوں کی خواہشیں ختم نہ ہوئیں، اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے، دل کو سو دیجیے، تسکیے نفس نصیب فرما دیجیے، یا اللہ آپ کا تعلق نصیب فرما دیجیے، یا اللہ پاک جیسے تعلق انبیاء اور اولیاء کو آپ سے نصیب تھا وہ بھی انسان دینے کے لاب کرتی رحمت سے ان کو اپنا تعلق نصیب فرمایا، ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے، یا اللہ پاک تسکیے نفس آپ کی رحمت سے رائے کرتا ہے، قرآن نے آپ نے خود کہا اسی طرح یا اللہ پاک جب آپ کی رحمت اور فضل سے ہی مانگ رہا ہے تو اپنی رحمت سے فضل فرما دیجیے، تو جو گناہ یا اللہ پاک جو ہماری بس بے ادبی اور یا اللہ پاک جو ہماری بے قلبی ذات سے میں رکاوٹ ہے اسے اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیجیے، اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیجیے، یا اللہ پاک جو بھی غموں میں پریشانیوں میں مشکلوں میں مبتلا ہیں, وہ جس قسم کی بھی ہوں, جسمانی ہوں, روحانی ہوں, یا اللہ پاک جیسی بھی ہیں, وہ قرض کے مسئلے ہیں یا مرض کے مسئلے ہیں, اپنی رحمت سے یا اللہ پاک آپ کی اثر کو نجات نصیب فرما دیجیے, یا اللہ پاک دلوں پر مرہم رکھ دیجیے, یا اللہ پاک ان جوانیوں کو, ان نعمتوں کو, یا اللہ پاک ان غموں کے پیچھے ضائع ہونے سے محفوظ فرما دیجیے, ہمیں ایک غم نصیب فرما, اور یا اللہ وہ غم تیرا ہو, تیرے تک پہنچنے کا ہو, اپنی رحمت سے وہ غم نصیب فرما کے باقی سارے غموں کو ہم سے دور کر دیجیے, یا اللہ پاک جو آپ جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہو خیر نصیب فرما, جن شرور سے فلاح مانگی ہو شرور سے فلاح نصیب کر دیجیے, یا اللہ پاک جس گھر والوں نے اپنا گھر خالی کیا, یا اللہ پاک اس دور کے اندر جہاں تیرے صرف دین کی بات ہو, جہاں تیری دین کی بات پھیلے, اور یا اللہ پاک لوگوں کو موقع ملے کہ وہ آئیں اور تیرا ساتھ کو تلاش کریں, یا اللہ پاک یہ گھر یقیناً تیرے سامنے ایسے چمکتا ہوگا جیسے آسمان کے سارے چمکتے ہیں, یا رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی, فرشتے نازل ہوئے ہوں گے, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے رحمتوں میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما, اور یا اللہ پاک ان گھر والوں کو خصوصی حصہ نصیب فرما, یا اللہ پاک ان کو تزکیہ نفس نصیب فرما, تقویٰ نصیب فرما, ہدایت نصیب فرما, اپنا قرب نصیب فرما, اور ایمان اور امن اور علم کو ان کی نسلوں میں چلا دے, ان کی نسلوں میں اولیاء کو پیدا فرما دے, یا اللہ پاک کی رحمت والا معاملہ فرما, ہمارے بیٹھنے کو سننے سنانے کو قبول کر کے ہماری زندگیوں کا رخ اپنی طرف پھیر دے, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين, وبرحمتك يا ارحم الراحمين.
کتاب کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں, کتاب جو ہے اس میں 50 دعائیں ہیں جو قرآن سے محفوظ ہیں اور 100 کے قریب. یہ کتاب کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں, اس کتاب میں 50 کے قریب دعائیں ہیں جو معاشی سے محفوظ ہیں اور 100 کے قریب دعائیں ہیں جو احادیث سے محفوظ ہیں, اور اس میں خاص طور پر جو ہے اس میں 40 درود شریف ہیں جو کہ احادیث سے محفوظ ہیں, ان کے ساتھ بھی دی گئی ہے, تو اس کی کتاب ہے. اس کے آگے جو کارڈ جو ہے اس میں عام طور پر جو عام روٹین کی دعائیں ہوتی ہیں